تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، یہ ایک حدیث ہے اور سند کے اعتبار سے بڑی پختہ حدیث ہے، صحیح مسلم میں مروی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت فرماتے ہیں. یہ حضرت انس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں اور ان کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ یہ آپ کے خادم کے طور پر آپ کی خدمت میں رہے. چنانچہ 10 سال حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے شرف سے فیضیاب ہوتے رہے. 10 سال خدمت کی، بچے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچے تھے اور والدہ نے خدمت کے لیے چھوڑ دیا تھا تو خدمت میں لگے رہتے تھے. لیکن فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، اس پورے 10 سال میں کبھی آپ نے مجھے اف بھی نہیں کہا اور نہ کبھی یہ فرمایا کہ یہ کام کیوں کیا. اس شان سے خدمت کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ان کو کہ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما اور ان کی اولاد میں برکت عطا فرما. تو عمر میں برکت یہ ہوئی کہ 100 سال سے زیادہ عمر ہوئی اور ان کی بدولت بے شمار انسان صحابی بننے کے شرف سے فیضیاب ہوئے، اور اولاد میں برکت یہ ہوئی کہ اللہ تعالی نے اتنی اولاد عطا فرمائی کہ بسا اوقات آخر زمانے میں بھول جاتے تھے کہ کون میرا بیٹا ہے اور کہاں ہے. تو وہ صحابی ہیں جو اس حدیث کے راوی ہیں. روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ فارس کے رہنے والے ایک صاحب نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرنی چاہیے اور عرض کیا کہ رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لا کر میرے ساتھ کھانا تناول فرمائیں، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہاری دعوت قبول تو کر سکتا ہوں مگر اس شرط پر کہ عائشہ بھی میرے ساتھ ہوں گی. حضرت عائشہ کو ساتھ لے جانے کی شرط لگائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا انا و عائشہ، میں اور عائشہ دونوں جائیں گے. وہ صحابی جو تھے وہ سادگی کا زمانہ تھا، اور انہوں نے کہا ایسا نہیں، میں تو صرف آپ کی تنہا دعوت کرنا چاہتا ہوں. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرمایا کہ اگر عائشہ کو دعوت نہیں کرنا چاہتے تو میں بھی نہیں جاتا. آپ نے انکار کروا دیا. بعد میں کچھ دیر کے بعد وہ آئے اور آ کر عرض کیا کہ اچھا رسول اللہ، میرا حضرت عائشہ کو بھی آپ کی بھی دعوت کرتا ہوں، حضرت عائشہ کی بھی کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. اور پھر آپ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دونوں ان کی دعوت کے لیے تشریف لے گئے ان کے گھر، اور حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ دونوں یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ دونوں آگے پیچھے ہوتے ہوئے ان کے گھر گئے. وہاں جب پہنچے تو انہوں نے کچھ چربی کھانے کے لیے پیش کی، دونوں نے وہ چربی تناول فرمائی اور واپس آئے. یہ واقعہ چھوٹا سا ہے لیکن اتنے عظیم سبق رکھتا ہے ہم سب کے لیے. حضور سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا میں، آپ کی زندگی کے ایک ایک واقعے میں ہمارے آپ کے لیے عبرتوں اور نصیحتوں کے بڑے سامان. پہلے تو اسی واقعے کے بارے میں چند باتیں عرض کر دوں کہ آپ نے دیکھا کہ جب وہ صاحب جنہوں نے آپ کی دعوت کی تھی انہوں نے دعوت کرنی چاہی تو آپ نے شرط لگائی کہ اگر عائشہ کو بھی ساتھ بلاتے ہو تو جاؤں گا ورنہ نہیں. حضرت نے حضرت خانی قدر صلی اللہ تعالیٰ سے رو نے اس کے اوپر یہ اس سے فائدہ نکالا ہے کہ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر دعوت کی منظوری کو کسی جائز شرط سے مشروط کر دیا جائے تو یہ امر نہ تو مسلمان کے حق کے منافی ہے اور نہ حسن اخلاق کے منافی ہے. کوئی شخص دعوت کرنا چاہتا ہے اور یہ کہہ دے بھائی میں اس شرط پر دعوت قبول کرتا ہوں کہ میں کہ فلاں کام کرو یا فلاں آدمی بھی میرے ساتھ ہوگا، یہ اگر شرط لگا دے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں. یہ اس حدیث سے بات معلوم ہے، ورنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کرتے. اب یہ کہ آپ نے یہ شرط لگائی کیوں؟ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ میں بے شمار واقعات ایسے موجود ہیں، بلکہ زیادہ ایسے ہی ہیں کہ لوگوں نے دعوت کرنی چاہی، آپ ان کے ساتھ تشریف لے گئے، کوئی شرط نہیں لگائی کہ بھئی حضرت عائشہ بھی ساتھ ہوں گی، یہ فلاں ام المومنین بھی ساتھ ہوں گی، یہ فلاں شخص بھی ساتھ ہوگا. گئے جا کر دعوت قبول فرما لی، چلے گئے، تنہا گئے، تنہا واپس آ گئے. بہت واقعات ایسے ہیں، وہاں شرط لگانے کا کہیں ذکر نہیں، یہاں شرط کیوں لگ؟ اس کے بارے میں حدیث کے شرح نے بہت سی اس کی توجیحات بیان کی ہیں علماء کرام نے. بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ اصل میں یہی تعلیم دینی جو حضرت نے جو اسے نتیجہ نکالا ہے وہی امت کو سکھلانا تھا کہ اگر کوئی شخص دعوت قبول کرنے کے لیے کوئی جائز شرط لگا دے تو یہ کوئی گناہ کی بات نہیں، نہ برا ماننے کی بات ہے. یہ سکھانا تھا، اس کے سکھانے کے لیے آپ نے یہ شرط لگائی. بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ اس وقت میں طبیعت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضا ہوگا کہ بھائی تنہا جانے کو طبیعت نہیں چاہ رہی, حضرت عائشہ ساتھ جائیں تو ٹھیک ہے. اس واسطے وقتی طور پر اپنی طبیعت کے تقاضے کے اوپر عمل کرتے ہوئے شرط لگا دی. اور بعض علماء کرام نے یہ فرمایا, اور وہ بات شاید زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے, کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ صاحب جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرنا چاہ رہے تھے, ان صاحب کے دل میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جتنی عظمت ہونی چاہیے تھی اور جو ان کا مقام دل میں ہونا چاہیے تھا اس میں کوئی کمی آپ نے محسوس فرمائی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمام خواتین پر عائشہ کی فضیلت ایسی ہے جیسے شریف کی فضیلت تمام خانوں پر, یعنی تمام خواتین میں افضل ترین خاتون ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام بخشا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام بھی جب تشریف لاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو سلام کہلواتے تھے حضرت عائشہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سلام کہلواتے تھے. اور اسی حالت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ ہوتے تھے, اس میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم نازل فرما دیتے تھے. یہ فضیلت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. شاید ایسا ہو کہ وہ صاحب جو دعوت کرنا چاہتے تھے ان کے دل میں جو قدر و منزلت, جو عظمت, جو عزت حضرت عائشہ کی ہونی چاہیے تھی اس میں آپ نے کوئی شاید فرق محسوس فرمایا ہو, اس واسطے آپ نے یہ شرط لگائی کہ تم عائشہ کو بھی بلاؤ تاکہ ان کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اہمیت کا احساس ہو, اس لیے آپ نے شرط لگایا. اور ساتھ ہی یہ سبق تو مل ہی گیا کہ بھائی جائز شرط لگانا درست ہے, لیکن یہ جائز شرط لگانا اس وقت درست ہے جبکہ یہ پتا ہو کہ جس کے سامنے شرط لگائی جا رہی ہے وہ کوئی دباؤ محسوس نہیں کرے گا, اگر دل چاہے گا تو مان لے گا اور دل نہیں چاہے گا تو انکار کر دے گا. وہاں تو شرط لگانا درست ہے, لیکن جہاں یہ پتا ہو کہ اگر میں یہ شرط لگاؤں گا تو چاہے اس کا دل چاہ رہا ہو نہ چاہ رہا ہو زبردستی مان لے گا, دباؤ محسوس کر کے مان لے گا کہ جو یہ آدمی میرا بڑا یہ کہہ رہا ہے تو چلو مان لو چاہے دل نہ چاہ رہا ہو چاہے نہ چاہ رہا ہو, وہاں ایسی شرط لگانا جائز نہیں. چنانچہ آپ نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان تھا کہ میں ان کے سامنے شرط لگاؤں گا تو یہ صاف دل کے آدمی ہے, لہذا اگر دل چاہے گا تو مان لیں گے اور نہیں چاہے گا تو انکار کر دیں گے. چنانچہ بات صحیح ثابت ہوئی کہ جب ان سے کہا گیا تو انکار کر دیا. تو یہ پتا چلا کہ ایسے ہی شخص سے یہ شرط لگائی جا سکتی ہے, لیکن جہاں یہ پتا ہو کہ بھائی اگر میں کہوں گا تو اس یہ خواہی نہ خواہی مجبور ہو جائے گا, پریشر میں آ کر دباؤ میں آ کر کہہ دے گا کہ ہاں ان کو بلاتا ہوں, ایسے میں شرط لگانا جائز, کیونکہ وہی ارشاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منه, کسی بھی مسلمان کا مال اس کی خوش دلی کے بغیر حلال نہیں. تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. دوسرا سبق آپ اسی میں یہ دیکھیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شرط لگا دی کہ عائشہ کو بلاتے ہو تو جاؤں گا ورنہ نہیں جاؤں گا. انہوں نے بھی اس شرط کے بارے میں اپنا سادگی کے ساتھ کہہ دیا کہ جی مجھے منظور نہیں ہے شرط. اب اندازہ لگائیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شرط لگا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ عائشہ کو ساتھ لے لو, ان کو بھی دعوت میں شریک کر لو. تو اور کوئی آدمی ہوتا تو چاہے دل نہ چاہ رہا ہوتا لیکن محض حضور کی دباؤ میں آ کر یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت شان کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہہ دیتا کہ جی ٹھیک ہے آپ لے آئیے ان کو بھی. لیکن یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین تھے جن کے سینے آئینے کی طرح تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی بدولت آئینے کی طرح تھا. جو بات دل میں ہے وہی زبان پر. کیونکہ دل میں داعیہ نہیں تھا حضرت عائشہ کو بلانے کا, تو انہوں نے سوچا اگر میں ایسی حالت میں کہہ دوں گا دباؤ میں آ کر یا شرما شرمی کہہ دوں گا تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق نہیں ہوگا. صاف کہہ دیا کہ نہیں میں نہیں بلاتا, اور جب کہہ دیا کہ نہیں تو اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی برا بھی نہیں مانا کہ بھائی ہم نے تم سے ایک فرمائش کی تھی, ہماری وہ فرمائش قبول نہیں کی تم نے, اور یہ کیا یہ دعوت کرنے کا یہ جذبہ تو بڑا ناقص ہے کہ بھائی ذرا سا ہم نے کہہ دیا کہ ہماری بیوی بھی ساتھ آئے گی تو آپ نے اس سے انکار کر دیا. آج اگر کوئی آدمی یہ کرے, ذرا سوچو ذرا, کہ کوئی دعوت کر رہا ہے اس نے کہا بھائی میری بیوی بھی آئے گی ساتھ, وہ کہہ رہے نہیں بیوی کو مت لانا. تو جس شخص کو دعوت دی گئی ہے وہ روٹ کے بیٹھ جائے گا, ناراضگی کا اظہار کرے گا. جو ذرا سی بات کہی تھی وہ مانی نہیں, لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ناراضگی کا اظہار اس بات پر نہیں کیا, کوئی برا نہیں بنایا, روٹھے نہیں آپ. ٹھیک ہے, میں نے ایک شرط لگائی تھی, میں اس میں آزاد تھا, وہ بھی آزاد ہے کہ چاہے اس کو مانے چاہے نہ مانے. تو اس واسطے اس کا بھی نہ اس کو ناراضگی کا کوئی موقع ہے نہ مجھے ناراضگی کا کوئی موقع ہے. اس سے پتا چلا کہ دعوت جو ہے یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو ہے تو بڑا سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, دعوت کرنا بھی اور دعوت قبول کرنا بھی حقوق مسلم میں سے, لیکن وہ ایسی چیز ہے کہ کھلے دل سے ہونی چاہیے, بلانے والا کھلے دل سے بلائے اور منظور کرنے والا کھلے دل سے منظور کرے. کسی دباؤ میں شرما شرمی کوئی منظور کر لے تو یہ دعوت وہ سنت والی دعوت نہ ہوئی. لہذا ہمارے معاشرے میں جو یہ بات پھیل گئی ہے کہ اگر کسی کو فرض کرو دعوت میں بلایا نہیں بلایا اور وہ شکوہ لیے بیٹھا ہے کہ ہمیں تو پوچھا بھی نہیں, ہمیں تو دعوت ہی نہیں دی, یہ شکایت کا کوئی جواز نہیں, کیونکہ دعوت کرنا کوئی فرض نہیں تھا واجب نہیں تھا, وہ آپ کے انسان کی خوشی کی بات تھی, خوش دلی کی, جس کو چاہے بلائے جس کو چاہے نہ بلائے. اور اگر کسی نے فیصلہ کیا اپنے حالات کے مطابق کسی کو نہ بلانے کا تو اس کو ناراض ہونے خفا ہونے شکایت کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے, اس کی مرضی ہے بلائے نہ بلائے. اب اس سے زیادہ اور کیا بات ہوگی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمائش کر رہے ہیں عائشہ کو کہ بلاؤ, وہ کہتا نہیں میں نہیں بلاتا, لیکن آپ نے کوئی ناراضگی خفگی کا اظہار نہیں کرنا. یہ ہے تعلیم نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہر شخص کو آزاد رکھو, کسی کو دباؤ میں مت لاؤ کہ وہ دباؤ میں آ کر کوئی فیصلہ کرے اور دوسرے کی ناراضگی کے اندیشے سے کوئی مباح کام کرے جس کو اس کا دل نہیں چاہ رہا. یہ تعلیم دیتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کے اندر. بعد میں پھر وہ صاحب خود آئے اور آ کر اب خود دل میں داعیہ پیدا ہو گیا کہ بھائی میں حضور حضرت عائشہ کو بلانا چاہتا ہوں. داعیہ پیدا ہو گیا, آ کر کہہ دیا, حضور نے پھر مان لیا. ورنہ کوئی اور ہوتا آج کل کا ہم جیسا آدمی وہ کہتا جی بس دیکھ لیا تمہیں, تمہاری محبت کو دیکھ لیا, ذرا سی ایک بات کہی تھی وہ تو تم سے مانی نہ گئی, اب کیا دعوت تمہاری قبول کریں. لیکن آپ نے اس سابقہ بات پر کوئی ناراضگی کوئی خفگی کوئی شکایت آپ نے نہیں فرمائی, بلکہ ساتھ ساتھ اس کی دوسری دعوت کو قبول کر لی اور حضرت عائشہ کو لے کر گئے ساتھ. اور وہاں جا کر لے کر کس طرح گئے, لکھا کہ اس میں حدیث میں ہے کہ آگے پیچھے چلتے ہوئے. بعض روایتوں میں تفصیل یہ آتی ہے, اسی واقعے میں غالباً یہ بات پیش آئی ہے کہ جب جا رہے تھے تو گھر تھا دور کچھ فاصلے پر, راستے میں میدان پڑتا تھا, اس میدان میں حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت عائشہ دونوں تشریف لے جا رہے ہیں. حضور اقدس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ بھئی یہ میدان ہے, میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. چنانچہ اس میدان میں دوڑ لگائی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ, اور پوری حیات طیبہ میں دو مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ دو مرتبہ دوڑ لگائی, ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے اور ایک مرتبہ میں آگے نکل گئی. جب آپ کا بدن مبارک تھوڑا سا بھاری ہو گیا تھا تو اس وقت آپ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں ہلکی پھلکی تھی اس لیے آگے نکل گئی, اور ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے. یہ دوڑ لگائی وہاں پر. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس قسم کے جو واقعات حدیث میں آئے ہیں وہ بیان نہیں کرنے چاہیے, اس واسطے کہ اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عظمت شان ہے اس عظمت شان کے اوپر کہیں کسی کے دل میں کوئی فرق واقع نہ ہو جائے. ارے سیدھی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ اور اس جیسے واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کی وہ دلیل ہے کہ اور دوسرے واقعات اتنے بڑی دلیل نہیں بن سکتے جتنا یہ واقعہ, کہ وہ ذات والا صفات جس کا ہر دم رابطہ اللہ جل جلالہ کے ساتھ قائم ہے, جس پر وحی نازل ہو رہی ہے, جس کے پاس فرشتے آ رہے ہیں, اور جس کے دل میں ہر وقت اللہ جل جلالہ کے ساتھ رابطہ قائم ہے, وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طرح گھلا ملا رہتا ہے. اور آج یہ کام کوئی کرے, کوئی پیر, کوئی استاد, کوئی شیخ, کہ وہ مریدوں کو اپنے بتایا کہ جی میں اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ لگا رہا تھا, تو ہزار مرتبہ بتانے سے پہلے اگر اول تو کرے گا نہیں, اور اگر کر لے تو ہزار مرتبہ جھٹکے گا کہ لوگ جو ہیں لوگوں کے دل سے اعتقاد میرا جاتا رہے گا. لیکن یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو لوگوں کے اعتقاد اور عدم اعتقاد سے بے نیاز, کوئی اس بات سے معتقد ہو یا اعتقاد سے باہر جائے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہ اور ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے. کوئی ہزار مرتبہ اس کو عظمت کے مطابق سمجھے یا نہ سمجھے, لیکن وہ تو وہی عمل کرنا ہے جو اللہ جل جلالہ کی طرف سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا. تو آپ کو آپ نے یہ تعلیم دی کہ یہ گھر والوں کے ساتھ ان کی دل جوئی اور ان کے ساتھ کچھ طبیعی کا برتاؤ یہ بھی دین کا حصہ ہے, اور دین کا حصہ ہونے کے ناطے آدمی خواہ کتنا بھی بڑے مقام پر پہنچ جائے لیکن اس کو اپنے گھر میں جانے کے بعد اس کو ان کی سطح پر آ کر زندگی گزارنی چاہیے. یہ کیا بات ہے کہ اگر کوئی شخص پیر ہے, شیخ ہے, عالم ہے, مفتی ہے اور بڑا آدمی ہے تو وہ ہوگا, لیکن بیوی کے لیے وہ شوہر ہے, بیٹوں کے لیے وہ باپ ہے, اولاد کے لیے وہ باپ ہے, بھائیوں کے لیے بھائی ہے, دوستوں کے لیے دوست ہے. تو یہ بات نہیں کہ اگر کسی اونچے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس کو پہنچا دیا تو وہ اپنے گھر والوں سے اور اپنے ملنے جلنے والوں سے وہ اس سطح پر رہ کر بات کرے اور ان کی سطح پر آتے ہوئے اپنی کثر شان محسوس کرے. یہ سنت نہیں. سنت یہ ہے کہ آدمی کتنے بھی بلند مقام پر پہنچ گیا ہو لیکن جب اپنے گھر والوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہو تو انہی کی سطح پر آ کر بات کرے, اور یہی سنت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہی کمال ہے, یہی عظمت شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی سطح پر آ کر بات کرے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ عائشہ مجھے پتا ہے جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو اور جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو مجھے پتا چل جاتا ہے. حضرت عائشہ پوچھ رہے ہیں کہ رسول اللہ کیسے؟ تو حضور نے فرمایا کہ مجھے پتہ یہ چل جاتا ہے کہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو اور مطمئن ہوتی ہو تو خوشی کی حالت میں تم جب قسم کھاتی ہو تو کہتی ہو کہ محمد کے پروردگار کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب کچھ طبیعت میں میرے ساتھ اتنا انشراح نہیں ہوتا، بلکہ رض یہ ہے کہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو، جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو اس وقت جب قسم کھاتی ہو تو کہتی ہو کہ ابراہیم کے پروردگار کی قسم، ابراہیم علیہ السلام کے پروردگار کی قسم، میرا نام دینے کے بجائے ابراہیم کا نام لیتی، ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتی ہے، تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ آج موڈ ٹھیک نہیں ہے. یہ فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ، میں اس حالت میں بھی آپ کا صرف نام چھوڑتی ہوں اور کچھ نہیں، صرف نام ہی کی حد تک چھوڑتی ہوں اور کچھ نہیں. اب لفظ یہ ہے کہ اے عائشہ تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو یہ کام کرتی ہو اور مجھ پر غصہ ہوتی ہو، غصبہ لفظ حدیث میں عربی زبان میں غصبہ، جب مجھ پر غصہ کرتی ہو تو یہ تمہارا انداز ہوتا ہے. اب بتاؤ کسی نبی کے اوپر کوئی غصہ کرے، نبی جی کون نبی؟ خاتم النبیین، اب سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے ساتھ کوئی غصہ کرے یا آپ کے ساتھ ناراض ہو، یہ تو کفر ہے، کفر ذریع. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا سی بات پر ناراض ہو جانا یہ کفر ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. لیکن حضرت عائشہ کے لیے آپ لوگ استعمال کرتے مجھ پر ناراض ہو، یہ کیا کہ جب حضرت عائشہ کے ساتھ بحثیت شوہر کے جب معاملہ ہو رہا ہے تو پھر انہی کی سطح پر آ کر ہو رہا ہے، اور پھر ان کو وہی آزادی دی جا رہی ہے جو ایک بیوی کو شوہر کے مقابلے میں دی جا سکتی ہے. اگر بیوی، ایک عام بیوی اپنے شوہر کے ساتھ ناز کر سکتی ہے تو حضرت عائشہ بھی کر سکتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ ناز کیا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور جلال اپنے کا یہ انتہائی مقام ہے، معراج ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی، کہ اس بات سے قطع نظر کہ کوئی اس کو اعتقاد کرے یا نہ کرے، جو حکم ہے اللہ کا، جو عبدیت کا مقتضا ہے، جو بندگی کا مقتضا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا. لہذا آپ نے اس قسم کے کام میں کبھی آپ نے کوئی اس بات کا خیال نہیں کیا. ارے کوئی بناوٹی ہوتا تو وہ کبھی بھی اپنے معتقدین کے سامنے اور اپنے مدعاؤں کے سامنے اس قسم کی باتیں نہیں کیا کرتا جس سے اس کے اعتقاد میں فرق آ جائے. لیکن یہ نبی ہی کا کام ہے، یہ پیغمبری کا کام ہے، یہ اللہ کے محبوب ہی کا کام ہے کہ وہ اس سے بے نیاز ہو کر یہ عمل کر رہا ہے اور اس کو سنت بنا دیا امت کے لیے. اور ایک مرتبہ میں نے اپنے حضرت والا سے سنا، حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ حضرت حکیم الامت مولانا آصف علی صاحب خانی رضی اللہ تعالیٰ سے گو نے ایک مرتبہ فرمایا، حضرت سے، حضرت ڈاکٹر صاحب فرماتے مجھ سے فرمایا، پیارے بھائی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان کے اوپر الحمدللہ کوشش کی عمل کرنے کی. تو ایک دن بیٹھا جائزہ لے رہا تھا تو بہت سی چیزوں، بہت سی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق ہوئی، لیکن جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ واقعہ ہے خیال آیا کہ اس پر کبھی عمل نہیں ہوا. تو ایک مرتبہ خیال آیا کہ یہ سنت بھی کیوں چھوڑی جائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ الحمدللہ اس سنت پر بھی مجھے عمل کرنے کی توفیق ہوئی. تو بھائی یہ جو آدمی بناوٹی بن بیٹھا ہو مقتدا، وہ ڈرا کرے اس بات سے کہ لوگ کیا سمجھیں گے اور کیا کہیں گے، جس کو اللہ جل جلالہ نے مامور کر کے بھیجا ہے امت کے واسطے، صحیح معتدل راستہ بتا کر بھیجا ہے تاکہ امت اس کی اقتدا کرے، اس کو اس بات کی فکر نہیں ہوا کرتی. اللہ ایک حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبب الیہ من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا میں سے مجھے تین چیزیں بڑی محبوب ہیں پسند. وہ تین چیزیں کیا؟ فرمایا ایک تو خوشبو، اور ایک ٹھنڈا پانی. خوشبو کا سکار دوران سے ان کو بڑا شوق تھا، اور خوشبو ہر وقت استعمال فرمایا کرتے تھے، اور ٹھنڈے پانی کا اتنا شوق تھا کہ کھانے پینے کی کوئی چیز، کسی چیز کا اہتمام نہیں ہوتا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ بھائی خاص طور پر لائی جائے فلاں وقت فلاں چیز لے کر آئی جائے، لیکن ٹھنڈے پانی کا یہ اہتمام تھا کہ پینے کے آپ کے پینے کے لیے بیر غرض سے پانی لایا جاتا تھا جو مدینہ طیبہ مسجد نبوی سے کم از کم 3 میل کے فاصلے پر. اور ایک عورت، یہ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی تین چیزیں پتہ. اب یہ جو جملہ ارشاد فرما دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر انسان غور کرے تو تنہا یہ جملہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کو ثابت کرنے کے لیے کافی. اگر کوئی آدمی برامتی ہوتا تو کبھی یہ بات اپنے متقدین کے سامنے نہ کہہ سکتا، لیکن یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو حقیقت ہے وہ بیان فرما رہے ہیں تاکہ امت اس کو اقتدا کرے. یہی واقعہ یہاں پر تو فرماتے ہیں بتا دیجیے، خود کیا بھی اور حضرت انس کو بتا دیجیے، حضرت انس نے ساری امت کو بتا دیا کہ حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے اور وہاں یہ آپ نے یہ عمل فرمایا. حضرت عائشہ نے بتا دیا خود کہ بھائی میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ لگائی. یہ بناوٹی وقار، یہ بناوٹی عظمت جو ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سنت یہ ہے کہ کتنے ہی باہر، گھر سے باہر کتنے ہی اعلی مقام پر پہنچے ہوئے ہو، گھر میں آؤ تو گھر والوں کی سطح پر آ کر بات کرو اور ان کے ساتھ اسی طرح پیش آؤ. اب جیسے میں پچھلی مرتبہ بتایا تھا کہ جہاد ہو رہا ہے، دعوت ہے، تبلیغ ہے، تعلیم ہے، دین اور شریعت کے احکام پھیلائے جا رہے ہیں، گھر میں آ رہے ہیں، رات کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو قصہ سنا رہے ہیں 11 عورتوں کا کہ 11 عورتیں تھیں، انہوں نے آپس میں یہ طے کیا تھا کہ اپنے اپنے شوہر کے بارے میں باتیں بتاؤ، ایک نے یوں کہا، دوسری نے یوں کہا، تیسری نے یوں کہا، 11 عورتوں کا قصہ سنا رہے ہیں. وہاں آ کر اسی سطح پر بات کرو تاکہ امت کے لیے ایک نمونہ بن جائے. اس وقت اس وقت حسنہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اس وقت حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. میرے حضرت والا، میرے حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ فرماتے تھے کہ ایک وقت میرے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کر کیا کہ حضرت الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے احسان کا درجہ حاصل ہو گیا. وہ جو حدیث میں آتا ہے احسان، احسان کے معنی یہ ہے، حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریف فرمائی ہے، احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کانک ترا فان لم تکن تراہ فانہ یرا، کہ اللہ کی اس طرح عبادت کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر ایسی نہیں ہوتی تو کم سے کم اس طرح عبادت کرو کہ یہ تصور دل میں ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ احسان. تو ان صاحب نے آ کر کیا کہ حضرت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا شکر ہے کہ مجھے احسان کا درجہ حاصل ہو گیا، یعنی جب میں نماز پڑھتا ہوں تو الحمدللہ اس کا استحضار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں یا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں. تو ہمارے حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ تو بڑی قابل مبارک بات ہے، اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے، بڑا اونچا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے تب فرمایا نعمت ہے، شکر ادا کرو. باقی ایک بات پوچھتا ہوں کہ یہ احسان کا درجہ نماز ہی میں حاصل ہوا؟ جب بیوی بچوں کے ساتھ ہوتے ہو تو اس وقت بھی ہے یا نہیں یہ احسان کا درجہ جب گھر میں ہوتے ہو؟ انہوں نے کہا سر میں تو یہ سنا ہے کہ یہ نماز کے لیے ہوتا ہے. سر نے فرمایا کہ اسی لیے تم سے پوچھا کہ صرف نماز کے لیے نہیں ہے، یہ ہر کام کے لیے ہے. اپنے دوستوں احباب کے ساتھ ملاقات اور ان کے ساتھ طرز عمل میں بھی ہے، بیوی بچوں کے ساتھ برتاؤ میں بھی ہے، گھر والوں کے ساتھ معاملات میں بھی ہے، ہر چیز میں ہے یہ احسان کا درجہ. کہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح دیکھو کہ وہ دیکھ رہا ہے مجھے، ان کے ساتھ اس طرح معاملہ کرو. یہ ہے سنت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہر شعبہ زندگی سنت کسی ایک شعبہ زندگی کے ساتھ خاص نہیں، ہر شعبہ زندگی کے لیے ہے. اللہ آج کل یہ بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ صاحب اسلام میں عورتوں کے لیے، عورتوں کے ساتھ یہ مغربی اقوام پروپیگنڈا کرتی ہیں کہ عورتوں کے ساتھ برتاؤ اسلام کا اچھا نہیں. ارے جو برتاؤ اسلام نے کیا ہے خواتین کے ساتھ وہ تو دنیا کے کسی مذہب، کسی ملت، کسی بھی انسان زندگی میں نہیں ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کا اہتمام فرما کر ایک ایک چیز کو اپنی سنت میں داخل کر کے امت کے واسطے نمونہ بنا کے چھوڑ دیں، تشریح لے جائیں کہ یہ اس طرح عمل کرو. یار جو حقوق اور جو رعایتیں اسلام میں ہیں وہ تو کسی دنیا کے نظام میں نہیں ہوتی. خیر یہ مستقل موضوع کے سوا اور وقت اللہ تعالیٰ کی طرف کروں گا. یہاں حدیث میں یہ بیچ میں بات آ گئی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو اس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تشریف لے گئے. پھر وہاں پہنچے، وہاں پہنچ کر جا کر کیا تناول فرمایا؟ چربی. ان صحابی نے یہ چربی، اس پر ہو رہا تھا سارا مکالمہ، یہ چربی کی دعوت تھی جس کے لیے پہلے کہا کہ عائشہ بھی جائیں گے، انہوں نے کہا جی عائشہ نہیں جائیں گے، اور پھر بعد میں کہا کہ اچھا جی وہ بھی چلے. تو پھر کوئی بہت کوئی پلاؤ زردہ، کوئی قورمہ بریانی، کوئی اعلیٰ درجے کی غذائیں ہوں تو اس کے بارے میں آدمی یہ مناقشہ کر لے کہ بھائی فلاں ایک آدمی زیادہ ہو جائے گا تو مشکل ہو جائے گی. معلوم ہوا جا کر کہ وہاں تو چربی رکھی ہوئی تھی، وہ چربی تھوڑی سی پیش کر دی، وہ دونوں نے تناول فرما لی. اللہ اللہ کا سلام، یہ دعوت ہو گئی. تو معلوم ہوا کہ دعوت کے لیے یہ ضروری نہیں کہ کھانا کوئی بہت اعلیٰ درجے کا ہو. اصل چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ بلانے والا محبت سے بلا رہا ہے اور محبت سے دعوت دے رہا ہے، تو اس کا حق ہے کہ اس کی دعوت قبول کی جائے. کھانے کی لذت اور کھانے کی نوعیت، اس پر دعوت کی اچھائی کا دار و مدار نہیں. دار و مدار اس پر ہے کہ کس دل سے بلا رہا ہے، کس محبت سے بلا رہا ہے، اور یہ ہے حق بلانے والے کا کہ جب اس محبت سے بلا رہا ہے تو اس کی دعوت قبول کی جائے. تو اسی لیے حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرمایا کہ لو اهدی الی قراء لقبلت ولو دعیت الی احالۃ لعجبت او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر مجھے کوئی ہدیے میں لا کر ایک بکری کا پایا دے جائے، بکری کا کھر دے جائے ہدیے میں، تو میں اس کو بھی قبول کروں گا. اور اگر مجھے کوئی محض چربی کھلانے کے لیے مجھے دعوت دے تو میں اس کو بھی قبول کروں. کہ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ کیا کھلایا جا رہا ہے، کیا ہدیہ دیا جا رہا ہے، اصل چیز یہ ہے کہ کس محبت سے دیا جا رہا ہے، کس جذبے کے ساتھ دیا جا رہا ہے، زیادہ قبول کرنا ہوگا. یہ نہیں کہ پہلے اس سے کھانے کا مینیو معلوم کرو کہ بھائی کس قسم کی دعوت ہوگی کیا، تو اگر کوئی طبیعت کے مطابق ہے تو دعوت قبول کرو ورنہ قبول نہ کرو. جو بھی ہے جو ویسا ہے. آپ دیکھیے کوئی اور ہوتا تو کہتا بھائی اتنی تو تم نے لڑائی لڑی، پہلے تو کہا کہ تنہا بلاؤں گا، دوسرے کو نہیں اجازت نہیں، اور پھر جا کے وہ کیا بھی اور اتنی محنت کر کے ہم آئے اتنی دور، اور کھولا پہاڑ نکلا چوہا. اتنی محنت کرنے کے بعد اور یہ کر دی تمہیں سامنے رکھ دی، یہ تو ہماری انسلٹ کر دی، تم توہین کر دی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو دعوت کو قبول فرمایا اور رسیب لیا. تو معلوم ہوا کہ دعوت کی اچھائی کے لیے اصل چیز اخلاص ہے. اخلاص کے ساتھ ہو، محبت کے ساتھ ہو، وہ دعوت قبول کرنی چاہیے. اور جہاں اخلاص نہ ہو بناوٹ ہو تو پھر وہ دعوت قابل قبول نہیں. اور جیسے میں عرض کیا کہ جس طرح یہ ضروری نہیں کہ بھائی کوئی بات اعلیٰ درجے کے کھانے ہوں, تو یہ بھی ضروری نہیں کہ بہت پس درجے کے ہوں, بلکہ آدمی اخلاص کے ساتھ جو بھی دل چاہے وہ پیش کر دے وہ دعوت میں. بعض لوگ اس پر بھی اعتراض کر دیتے ہیں, اس کے الٹ ہو تو کہ بھائی کسی نے کسی کا دل چاہا کسی مہمان کو دعوت کرنے کے لیے, اس نے اچھے کھانے کچھ بنا دیے تو لوگ کہتے ہیں اسراف ہو گیا, تو یہ بات بھی درست نہیں. میں نے اپنے حضرت سے سنا, حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ تعالیٰ صدر اللہ تعالیٰ ان کے درجات بند فرمائے, کہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پر ایک مرتبہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت کے استاد تھے وہ تشریف لے آئے مہمان, تو حضرت فرماتے تھے کہ خود مجھ سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ میں نے حضرت شیخ الہند کے آنے کی مجھے اتنی خوشی ہوئی اپنے استاد کے کہ میں نے 52 قسم کے کھانے بنوائے ان کے لیے. حضرت شیخ الہند نے جب دیکھا دسترخوان پر اتنے سارے کھانے رکھے ہوئے ہیں اتنی قسم کی, تو حضرت نے فرمایا بھائی تم نے بہت ہی زیادہ تکلف کر لیا. تو حضرت نے فرمایا, حضرت خان نے فرمایا کہ حضرت بات یہ ہے کہ سچی بات دل سے پوچھے تو دل تو اب بھی نہیں بھرا, جتنی خوشی تھی اور جتنا دل چاہتا تھا اتنا تو اب بھی نہیں کر پایا, دل چاہ رہا تھا اس سے بھی زیادہ کرو. تو شیخ کی اپنے استاد کی عظمت کے لیے اتنا بھی کیا, دل سے تھا اخلاص سے تھا, تو وہ چاہے چھوٹی سی چربی ہو اور چاہے 52 قسم کے کھانے ہو وہ دونوں جائے, بشرطے کہ اخلاص کے ساتھ ہو محبت کے ساتھ. یہ ہو کہ صاحب اگر میں نے یہ بنا دیا تو وہ ناراض ہو جائے گا, خفا ہو جائے گا, یا وہ کیا سوچے گا, تو اس بات کے تحت اگر کرے تو پھر وہ اخلاص نہ رہا, وہ اس سے بہتر ہے کہ آدمی دعوت ہی نہ کرے. لیکن یہ دعوت جو ہے یہ چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو یہ دونوں مقبول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں, دونوں کے اندر یہ دونوں کا یہ وقت پہنچے. اللہ ہمارے حضرت نے ایک لطیفہ بھی سنایا ایک مرتبہ کہ حضرت ہمارے حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو ایک بہت ہی مریدین میں سے تھے اور مجاز صحبت بھی تھے حضرت ڈپٹی علی سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے حضرت کے وہ قصر بھی تھے حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, تو یہ بڑے ڈپٹی کمشنر تھے کیا تھے, بڑے عہدے پر تھے, حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے, اللہ تعالیٰ نے انقلاب برپا کیا زندگی میں, اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے مقام پر پہنچایا. تو ایک مرتبہ انہوں نے حضرت کی دعوت اور دعوت جب کی تو حضرت سے پوچھا کہ حضرت دعوت کرنا چاہ رہا ہوں تو کوئی اپنی جو رغبت کی چیز ہو شوق کی چیز ہو وہ بتا دیجیے تاکہ میں وہ پکوا لوں. حضرت نے کہا بھائی مجھے تو ماس کی دال کا بڑا شوق, وہ بنا لیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ ماس کی دال بنوائی بڑی شاندار قسم کی اور اس کے ساتھ وہ چپاتی کے پھلکے بنا کے, اور جب حضرت تشریف لائے تو بس ماس کی دال اور وہ چپاتی وہ رہیں گی. تو خیر حضرت نے راہل فرمایا شوق کے, حضرت نے پھر از راہ مذاق فرمایا کہ بھائی تم نے ہمارے شوق کی تو چیز بنا لی, کچھ اپنے شوق کی بھی بنا لی ہوتی, کچھ اپنے شوق کی بھی کوئی چیز بنا لی ہوتی. تو یہ تو مذاق کی بات تھی لیکن ساتھ میں تعلیم یہ تھی کہ یہ ضروری نہیں کہ شریعت اعتبار سے اور سنت کے طریقے میں کوئی چیز متعین نہیں, بلکہ اگر دو چار آدمیوں کو بلایا ہے تو اگر ایک آدمی کے رعایت کی ہے تو دوسرے آدمیوں کی بھی رعایت کر لینی چاہیے. تو خلاصہ یہ کہ اصل چیز ہے اخلاص اور محبت, وہ اخلاص کے ساتھ جو عمل ہوگا وہ سنت ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نور اس کے اندر ہوگا, اور اگر اخلاص کے بغیر ہوگا بناوٹ سے ہوگا تو وہ سنت کے نور سے محروم ہوگا. یہ ہے اس واقعے کا خلاصہ جو یہاں اس حدیث میں بیان کیا گیا. اب چونکہ بات آ گئی دعوت کی, اور دعوت بھی در حقیقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے, مسلمانوں کے حقوق میں سے ایک حق. فرمایا ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 7 حقوق ہیں, ان میں سے ایک حق ہے اس کی دعوت کو قبول کرنا. اب اس دعوت کے قبول کرنے میں کچھ آداب شریعت نے بتائے ہیں دعوت دینے والے کے, اور کچھ آداب بتائے ہیں دعوت قبول کرنے والے کے, اور اس کے کچھ شرائط اور احکام ہیں جو شریعت نے رکھے ہیں. تو دل چاہتا ہے کہ وہ بھی بیان کیے جائیں, مگر اب وقت ہے نہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو اگلے اجتماع میں اس کی تفصیل عرض کروں گا, کیونکہ یہ بھی سب دین کا حصہ ہے. یہ سب باتیں وہ ہیں جو دین کا لازمی حصہ ہے, ان کو دین سے خارج کر بیٹھے ہیں ہم لوگ اور اس کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں. بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ میاں تم بیٹھ کے یہاں پر کوئی ذکر کی بات کرو, کچھ اس کی تسبیح کی بات کرو, کچھ وظیفوں کی بات کرو, کچھ ایسی باتیں سناؤ, اور یہ تم سب دنیا داری کی باتیں کرتے رہتے ہو بیٹھ کے کہ یہ دعوت کیسے ہو اور ہدیہ کیسے دیا جائے اور سلام کیسے کیا جائے اور فلانا کیا جائے. تو وجہ اس کی یہ ہے کہ ذہن میں یہ بیٹھ گیا کہ دین نام ہے صرف نماز کا, روزے کا, وظیفے کا, تسبیح کا, اور یہ سارے شعبے زندگی کے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر ہمیں تشریف لے گئے وہ ہم نے دین سے خارج کر دیا ایمان دیا. تو میں تو بھائی یہ دنیا داری کی باتیں سنایا کرتا ہوں اور اس کو ضروری سمجھتا ہوں. تو یہ دعوت کی بھی بات ایسی ہی ہے کہ اس کے اندر بسا اوقات اس کی وجہ سے ہم لوگ سخت ترین گناہ کبیرہ کا میں مبتلا ہوتا ہے ان آداب کو نہ جاننے کے, اور بعض اوقات فرائض کو ترک کرتے ان کے احکام نہ جاننے کی وجہ, اس واسطے ان کا جاننا ضروری ہے. اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اگلے اجتماع میں عرض کروں گا جو انشاءاللہ ایک ہفتے کے وقفے کے بعد ہوگا. اگلے جمعہ میں میرا ایک سفر ہے, اللہ تعالیٰ توفیق دی تو اگلے جمعہ شاید مکہ مکرمہ میں ہو تو ان شاء اللہ تعالیٰ.
نماز شکرانہ جو پڑھائی جا رہی ہے یہ صحیح ہے شرط
جماعت پہ نوافل کی صحیح نہیں ہے. تو انشاءاللہ اگلے جمعہ میں تو نہیں ہوں گا, لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ مانا مفتی ضرور صاحب کسی رکھتے ہیں کیا کسی رکھتے ہیں اگلے جمعہ میں کوئی عذر تو نہیں آپ کو؟ انشاءاللہ آپ مفتی صاحب کسی ضرور صاحب کسی لائیں گے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فرمال ہے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6376081.